الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقوا اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اور ہم اسی طرح نشانیاں تصدیق کے ساتھ بیان کرتے ہیں تاکہ سیدھا راستہ بھی واضح ہو جائے اور تاکہ مجرموں کا راستہ بالکل کے سامنے آ جائے. سورہ الانعام کی 55 نمبر آئے. تو قرآن پاک اس لیے نازل ہوا تاکہ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کا دعویٰ کر دے. وہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے پتا ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. دنیا میں بہت سارے غلط کام بھی ہو رہے ہیں, بہت سارے گناہ بھی موجود ہیں اور آپشنز بھی موجود ہیں. انسان چاہے تو اختیار سے وہ کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسان کو علم دیا کہ یہ غلط ہے یہ نہ کرنا, اور پھر اس کے نتائج بھی ذکر کر دیے دنیا اور آخرت کے اندر. تو آج کی آیات انشاءاللہ پڑھی جائیں گی تو اس میں اسی چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کا اندر ہو کیا رہا ہے, کس طرح صحیح غلط حق باطل کے نظام قائم ہے اور کیسے انسان کو اس میں زندگی گزارنی ہے. یہی اللہ تعالیٰ نے بات کی اس آیت مبارکہ کے اندر. اللہ تعالیٰ واضح کر دیتے ہیں, کھول کے رکھ دیتے ہیں اپنی آیات کے اندر کہ مجرموں کا کیا راستہ ہے اور نیکوں کا کیا راستہ ہے. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المهتدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ تم اللہ کا جن جھوٹے خداؤں کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے. کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا, اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا. تو پہلی چیز ہے انسان کو ڈٹرمن ہونا, علم حاصل کرے اور پھر ڈٹرمنیشن اپنے اندر پیدا کرے کہ میں نے عمل کرنا ہے. ہدایت پہ نہ آنے کی بہت بڑی وجہ یہی ہے انسان ڈٹرمنیشن نہیں شو کرتا, قوت ارادی شو نہیں کرتا, قوت فیصلہ شو نہیں کرتا. ساری عمر کشمکش وجہ سے کوئی انسان ایسے زندگی گزارا علم حاصل کیا یہ کرنا ہے, لیکن جب پریکٹیکل لائف شروع ہوئی تو وہاں پہ اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے. ہم سے پوچھا جائے کیوں, تو بڑا جواب یہی ہوتا ہے کہ لوگ ایسے نہیں کرتے, لوگ یہ کہیں گے, لوگ یہ باتیں کریں گے, پیرنٹس ناراض ہو جائیں گے, بھائی ناراض ہو جائیں گے, بچے ناراض ہو جائیں گے. تو یہ اتنا فریکوینٹ جواب ہے کہ کئی بار حیرانی ہوتی ہے کہ اتنی کمزور قوت ہے رائے. انسان اگر فیصلہ کرے میں نے عمل کرنا ہے, زندگی کا معاملہ ہے, آخرت کا معاملہ ہے, دنیا اور آخرت کی کامیابی کا معاملہ ہے, اتنا کمزور انسان, اتنا کمزور کہ یقین الفاظ نہیں ہو بیان کرنے کو, کتنی حیرت ہوتی ہے کہ یہی شخص جب پریکٹیکل لائف میں دوسری جگہ گزرتا ہے دنیاوی کاموں میں تو ڈٹرمنٹ کہ صبح ڈٹرمنیشن کے ساتھ اٹھے گا کہ آفس اتنے مجھے پہنچنا ہے, شاید ہی کبھی لیٹ ہوتا ہے, پھر سارا دن محنت سے کام کر رہا ہے ڈٹرمنیشن, کوئی چیز اس کو وہاں سے غافل نہیں کر رہی, شام کو آتا ہے تو کام گھر کے امور کے اندر ڈٹرمنٹ, بچوں کی اسکولنگ کے لیے ڈٹرمنٹ, ہر چیز میں اتنا ڈٹرمنٹ, بڑے بڑے ایمز اچیو کرنے والا, پروفیشنل لائف کے اندر ایک مقام حاصل کرنے والا, وہ ایسے نہیں ہوتے. وہ اس کے لیے کسی محنت اور ڈٹرمنیشن چاہیے ہوتی ہے, اسے کتنی بار کھانوں کو آگے پیچھے کیا ہوتا ہے, نیندوں کو آگے پیچھے کیا ہوتا ہے, اتنا ڈٹرمنٹ ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ بات آتی ہے کہ ہدایت کی، آخرت کی، اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کی، تو اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ ہر چیز کو اس کے بعد عذر ہے کہ فجر بھی کیوں نہیں اٹھ رہے، آنکھ نہیں کھلتی، پھر اس کے بعد عمل کیوں نہیں ہو رہا کہ مزاج نہیں ابھی ایسا بنا، پھر کہ لوگ یہ کہیں گے، لوگ ایسے کہتے ہیں، ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اب اتنا حیران ہوتا ہے کہ یہ شخص جو کہ اتنی ساری زندگی میں اتنے بڑے ایمز اچیو کر کے آ گئے، یقین ہے اسے ٹائم مینجمنٹ آتی ہے، اسے پرائرٹائز کام کرنا آتا ہے، تبھی تو وہ یہاں پہنچا ہے. کہ کتنی بار اس نے کتنی دعوتوں کو ریجیکٹ کیا ہوگا کہ نہیں مجھے میرے ایگزامز ہیں میں نے نہیں آنا، پھر کتنی بار اس نے نینوں کو آگے کیا ہوگا اور کاموں کو اس نے پرائرٹائز کیا ہوگا، تو اسے آتا ہے سب کرنا، لیکن یہاں آ کے اس کے بعد جواب میرا ٹائم نہیں. ایک عجیب حیرت سے انسان پڑ جاتا ہے کہ امیزنگ ایٹیٹیوڈ کہ جیسے ہی نماز، روزے، ذکر، اذکار کے بعد تو یہی آنسر کا ٹائم نہیں ہے، یا دوسرا آنسر کے لوگ کہتے ہیں. تو انہی دو عذر کو مینلی لے کے انسان زندگی گزار ہے اور عمل میں نہیں آتا. بس جتنا لوگ مان لیں یا جتنا ٹائم مل جائے، بس وہ اتنا ہی عمل ہے. علم حاصل کرنے کا کہا جائے تو بچے کے پاس بھی ٹائم نہیں، بڑے کے پاس بھی ٹائم نہیں، ذکر کا کہا جائے تو تب بھی ٹائم نہیں، اور اس کے نتیجے میں، علم کے نتیجے میں جو پریکٹیکل لائف میں کرنا ہے تو وہ لوگ نہیں کرتے. تو نتیجہ کیا ہے کہ کوئی چینج نہیں انسان کے اندر، معاشرے کے اندر، انسانوں سے معاشرہ بنا. تو ڈٹرمنیشن پارٹ کی ضرورت ہے، قوت ارادے کی ضرورت ہے، اور وہ قوت ارادی ہی ایکچولی جو کہا جاتا ہے کہ ایمان مضبوط ہو گیا، تو اس سے انڈریکٹلی یہی مراد ہوتی ہے قوت ارادی مضبوط ہوگی. اسے پتہ ہے کہ پرائرٹی کے اوپر آ گیا، اب میں نے ضرورت کرنا ہے، بے شک لوگ جو مرضی کہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں، نایات میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا، کہ لوگ تو خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں. جو کلچر ہوتا ہے اگر وہ دین سے ٹکرا رہا ہو تو وہ خواہشات ہوتی ہیں. کبھی کسی شخص نے گروپ میں کچھ کرنا شروع کر دیا، وہ کلچر بن گیا، اور وہ لوگوں کی خواہش ہے، ایک ذہنی طرح ہے. اب اس سے جو خلاف کرتے لوگ اس کے خالق ہو جاتے ہیں. یہ کتنے فریکوینٹ کیسز آتے ہیں کہ پردہ شروع کیا گھر میں، باپ خلاف ہو گیا، بھائی خلاف ہو گیا، تم نے خاندان توڑ دیا، کھانا علیحدہ کھاتے ہو. کہنے کا مطلب جو عورتیں علیحدہ کھائیں، مرد علیحدہ کھائیں، یہ کہا جائے کہ دیور علیحدہ کھائے، سامنے ایک ہی جگہ ایک دسترخوان پہ نہ بیٹھے، تو ایک عجیب نظروں سے دیکھا جاتا ہے اس شخص کو کہ یہ کیا تم نے کر دیا. حالانکہ بالکل آج بھی کئی ایسے معاشرے ہیں کہ جہاں پہ عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ ہی علیحدہ ہے. خاص طور پہ یہاں پہ سعودی عرب میں گھر ایسے ہی بنائے جاتے ہیں مرد عورت علیحدہ بیٹھے، تو ابھی یہاں کا یہاں پہ باقی ہے. تو اسی طرح پہلے یہی ہوتا تھا، دین کے اندر یہی تھا، اور اس کی وجہ سے اس کے معاشرے کے اندر ایک عام چیز تھی کہ علیحدہ بیٹھ کے مرد عورتوں کا کھانا، یا کیونکہ دیور نامحرم ہوتا ہے، جیٹھ نامحرم ہوتا ہے، تو علیحدہ کھایا جاتا. تو یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ میرے حالات یہ ہیں تو میں کیسے اس پہ پریکٹیکلی عمل کروں. لیکن اس پہ عمل نہ کرنا اس وجہ سے کہ باپ نے یہ کہہ دیا، بھائی نے یہ کہہ دیا، تو پھر کیا پیغام انسان دنیا کو دے رہا ہے کہ میں اتنا کمزور ہوں، میرا دین نعوذ باللہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ میں اس میں عمل نہیں کر سکتا. تو اپنی قوت کو بڑھائے اور پیار محبت سے سب کو لے کے چلے، سمجھائے تو دین کو زندہ کرے. تو ایک مثال دے کے سمجھایا کہ کیسے معاشرے کی ایسی چیزوں کو چھوڑا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بدل ہی جاتے ہیں. اب یہی ایشوز اس معاشرے کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بتوں کو چھوڑنا تو ایک بیسک بلیف کی بات تھی نا، تو اس وجہ سے پوری زندگی بدل گئی. ان کے گھروں میں مشرقین کے گھروں میں پردہ نہیں ہوتا تھا، یا پردہ ہوتا تھا، مشرقین بتوں کو پوچھتے تھے، بتوں کو نہیں پوچھتے تھے. مشرقین نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. تو اس طرح سے بالکل ڈفرنٹ معاشرہ جنم لے گیا تھا. تو وہ کہتے تھے ہم یہ نہیں ایکسپٹ کر سکتے، کیونکہ بتوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کریں پورے معاشرے، ہم نہیں کر سکتے. علماء نے لکھا ہے کہ کہنا تو آسان تھا ان کے لیے کہ ہم بتوں کو چھوڑ کے اللہ کی مانتے ہیں لیکن کریں گے وہی اسی کلچر پہ فالو کریں گے, لیکن انہیں پتا تھا یہ غلط چیز ہے. جب اللہ کو مان لیں گے بتوں کو چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے پورا ان کے معاشرت کو لینا, پوری ان کی عبادت کو لینا, عقیدے کو لینا, سب شامل ہے. وہ اس پہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. تو بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کہو کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا, اور اگر چلوں گا تو میں ہدایت شافت لوگوں میں شمار نہیں ہوں گا. یہ بالکل علیحدہ علیحدہ چیز ہے. یہ نہیں ہوتا کہ انسان کہ ہاں مانتا ہوں لیکن کرتا نہیں. کیونکہ ایک بار ایک شخص سے گفتگو ہوئی تو آگے سے یہی تھا کہ قرآن و حدیث میں ہے, تو کہتا ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ ایک منافقانہ طرز عمل ہوتا ہے کہ انسان نہ ادھر کا نہ ادھر کا, مان رہے نہیں کر نہیں رہا. تو خود انسان سوچے کیسا ایٹیٹیوڈ ہے, کوئی وجہ کیا ہے. تو جب پروب کرے گا تو وجہ اس کے سامنے آ جائے گی کہ یہ وجہ. مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے ٹائم نہیں ہے ذکر کر کے, تو ذرا تحمل سے سوچے کہ کیا مطلب اس بات کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم و ذکر سے جو ریزلٹس نکلنے ہیں, جو انشاءاللہ آج ذکر کرنے ہیں, کہ کیا ٹارگیٹ تھا وہ جو اچیو کرنے ہیں, میں اپنے آپ سے سوال کروں, میں چاہتا بھی ہوں کہ وہ اچیو کروں کہ نہیں. پہلا کوشچن, اگر میں چاہتا ہوں اچیو کروں تو اس کے لیے پاتھ وے ہے. پاتھ وے علم و ذکر ہے. پاتھ وے کو چھوڑ کر میں کیسے وہ اچیو کروں, تو اس کا مطلب میں اپنے ارادے میں ہی پورا نہیں. اور اگر ارادہ ہے کہ اچیو کرنی ہے وہ چیزیں, تو آبویسلی پھر ٹائم اس کے لیے نکالنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹائم نکلے نہ چیز ہونا اور وہ ٹارگیٹ اچیو ہو جائے. تو خود تحمل سے سیریس ہو کے سوچے کہ میں کس کو دھوکہ دے دوں. قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندی ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین. کہو کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں, اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے. جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کرتے ہو میرے پاس موجود نہیں ہے. حکم اللہ کی سختی کا نہیں چلتا, وہ حق بات بیان کر دیتا ہے, وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو یہ جواب ہے اپنے نفس کو بھی اور لوگوں کو بھی, اور کوئی اور بھی طریقے کہ کیوں اپنا طرز عمل چینج ہو رہا ہے معاشرے سے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں کچھ بلیف پہ عمل کر رہا ہوں, کچھ علم پہ عمل کر رہا ہوں. میں زندگی ٹارگیٹڈ ہے, اور وہ کیا ہے کہ میں قرآن و حدیث و سنت اور کے مطابق زندگی گزاروں گا, اور ٹارگیٹ میرا اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. میں ایک ٹارگیٹڈ زندگی گزار رہا ہوں, تو اس کی وجہ سے آبویسلی اگر کوئی چیزیں معاشرے ٹکرا رہی ہیں, تو معاشرے میں کوئی غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, گناہ ہیں, تو میں نہیں کروں گا. اس لیے شاید فیل ہو کہ میں اس جو نارم ہے اس سے ہٹ گیا ہوں, لیکن وہ نارم ایکچولی نارم نہیں ہے, وہ بگڑی ہوئی شکل ہے. تو اس لیے مجھے تو روشن دلیل مل گئی ہے. میں نے جو کلمہ پڑھ لیا تو ایکچولی میں نے کہا ہے کہ اللہ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے جو کریں گے اس پہ عمل کروں گا. تو اس روشن دلیل کے بعد میں کیسے ڈیویٹ کر دوں, اور اگر کوئی ڈیویٹ کر رہا ہے تو وہ اس کی مرضی ہے, لیکن وہ اب یہ اور کیوں نہیں کر سکتا کہ تم بھی اس طرف آ جاؤ, مانو اس کو لیکن آؤ اس کو, اس طرح کا طرز عمل نہیں چلے گا. اور پھر کفار یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا تو نہ ماننے کا نقصان کیا ہے, تو وہ جگہ جگہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے دنیا آخر میں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر لے آؤ پکڑ. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ انہیں کہیں کہ جس چیز کی جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو میرے پاس موجود نہیں ہے. حکم اللہ کی طرف کسی کا نہیں چلتا, کہ وہ جب چاہے گا وہ چیز ہو جائے گی, اور وہ حق بات بیان کر دیتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا, یہ آتا ہے, پکڑ آتی ہے دنیا آخرت کی, یہ حق بات ہے, اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کب کس کے ساتھ کیا کرنا ہے, کیا فیصلہ کرنا ہے. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. کہو کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا, اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. تو اسی جواب کا کنٹینیوشن کہ تم جلدی کر رہے ہو کہ عذاب آئے, لیکن وہ میرے پاس نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے آتا ہے. اگر میں نے فیصلہ کرنا ہوتا یا میرے پاس وہ چیز ہوتی تو فیصلہ ہو چکا ہوتا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے فیصلہ کریں گے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں لوگوں کے حالات کو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رب ولا يعبد الا في كتاب مبين. اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے نہ ہو، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز کچھ ایسی نہیں ہے جو کھلی کتاب میں درج نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کو ماننے کی جو بات آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا بھی شامل ہے. ایک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، یہ دوسرا یہ ہے کہ اس کی صفات ہے وہ کامل ہیں، اور ان میں دو صفات ایسی ہیں کہ جس پہ اگر انسان کو یقین آ جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے. دو صفات جو خاص طور پہ ایسی ہیں وہ علم اور قدرت، کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے اور اس کی قدرت ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے. اب یہ بات کہنی آسان ہے کہ علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں اور قدرت بھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا ایک پریکٹیکل نمونہ بنے. علم دو قسم کے ہوتے ہیں، خود کو اس طرح بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، ایک ہوتا ہے آفاقی اور ایک ہوتا ہے آفاقی. سے مراد یہ ہے کہ انسان باہر سے سنتا ہے، کسی چیز کو پڑھتا ہے، اس سے بھی علم آتا ہے اور اس کا اثر رہتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ انسان اندر وہ علم پیوست ہوئے، اس کو انفسی کا، کہ علم انسان کے اندر پیوست ہو جائے اور اس کے اندر سے پھوٹے. مطلب یہ کہ اب یہ کہنا کہ اللہ کے علم و قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے، یہ انسان کے اندر رچ بس جائے اور وہ ایک چلتا پھرتا نمونہ بن جائے چیز کا، کہ علم اور قدرت اللہ تعالیٰ کا واقعی ہر چیز پہ حاوی ہے. کیا مطلب کہ ایسا شخص جس کے آگے ایکسپلینیشن آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایگزامپل دیں کہ کوئی درخت کا پتا ہے نہیں گرتا اللہ کی مرضی کے بغیر، کوئی دانا ایسا نہیں جس پر لانا جانتے ہوں، تو ایگزامپلس دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی علم کی اور قدرت کی. تو اسی طرح انسان ہر چیز کو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی، اس کے علم میں ہے، میں بھی اس کے علم میں ہوں، وہ چیز بھی اس کے علم میں ہے، دونوں چیزیں کب ایک دوسرے سے ملنی چاہیے یہ بھی اس کے علم میں ہے، اس کے نتیجے میں، ملنے کے نتیجے میں، اس انٹریکشن کے نتیجے میں کیا ریزلٹس آئیں گے وہ بھی اس کے نتیجے میں ہے، ریزلٹس میرے لیے کیسے ہیں وہ بھی اس کے علم میں ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے اپنی قدرت سے بدل دے، وہ اس چیز کے اثرات کو بدل دے جو اس سے انٹریکٹ ہو رہی ہے، وہ ریزلٹس کو بدل دے انٹریکشن کی صورت میں جو آئیں گے. تو ہر چیز اللہ کی قدرت ہے. اب ایسا شخص جب چلے پھرے گا دنیا میں تو اس کے اندر کچھ سائنز ہوں گے، اور یہ اس چیز کا بھی جواب ہے کہ جو تزکیہ کی محنت کی جاتی ہے وہ کئی بار انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایک محنت بنائی گئی ہے، ایک محنت رکھی گئی کہ تزکیہ کی محنت کرو، کیا ایمز ہیں، ٹارگیٹس کیا ہیں، دوسرے لوگوں کیا ٹارگیٹ اچیو کرنے، جس کا پیچھے ذکر کیا کہ اس کے کوئی ٹارگیٹس ہیں. انسان اپنے آپ سے پوچھے میں چاہتا ہوں اچیو کرنا کہ نہیں، تو پتا ہو جائے ٹارگیٹس کیا ہیں. تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اس کو شارٹ لسٹ کیا جائے تو یہ بن سکتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں غلط دیکھنا چھوڑ دیں. غلط دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو منع کیا، نامحرم جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے یا ون آف دا ٹاپ آف دا لسٹ ہے، وہ اس میں شامل ہے. اور یہ اس وقت کا بڑا گناہ ہے اس دور کا، کہ جب سے یہ میڈیا اور ٹیلی فون اور انٹرنیٹ عام ہوئے تو نکاحوں کے گناہ عام ہو گئے ہیں، اور اب تو حالت یہ ہے کہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، کہ ٹیلی ویژن انسان دیکھتا رہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں، اور اس کو گھر میں رکھنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا، مطلب ٹیلی ویژن دیکھنا. ٹیلی ویژن ایک آلہ ہے، اس چیز کا یوزج کیسا کیا جا رہا ہے اس پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ صحیح ہے غلط ہے. تو عام طور پر یوزج ہے وہ یہی کہ ڈرامے دیکھنا مختلف اور ایسی چیزیں دیکھنا بھی اس میں نامحرم کو انسان دیکھتا ہے تو یہ گناہ ہے. اب اس کو گناہ بھی نہ سمجھ, انسان سمجھے کہ میں تمہیں گناہ کیا اور کئی بار کہہ بھی دیتا ہے کہ میں کون سا گناہ کرتا ہوں حالانکہ وہ ٹیلی ویژن اور اس میں آنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب اس کے آگے انٹرنیٹ فیس بک کا یوزیج, فیس بک میں چہروں کو دیکھنا, یہ سب گناہ ہے. تو انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا مطلب یہ کہ بدنظری سے بچنا, گناہ سے بچنا, آنکھوں کے یہ اس کو یہ ٹارگیٹ ہے. دوسرا آرگن امپورٹنٹ کیا ہے, کان. تو کانوں کے گناہ سے بچنا, کانوں کے دو بڑے گناہ جو عام ہیں وہ ہے غیبت کو سننا اور دوسرا میوزک کو سننا. تو ٹیلی ویژن کے اندر وہ بھی ہے, ویسے بھی انسان دوسرے آلات بھی میوزک کو سنتا ہے, تو یہ اس سے بچنا. اور تیسرا ہے آرگن امپورٹنٹ, یہ سب انسان کے سر پہ ہیں, چہرے پہ ہیں, وہ ہے انسان کی زبان, اس کو کنٹرول کرنا, اس کو غیبت سے بچانا. تو یہ تو ہو گئے ان تین بڑے آرگنز کے گناہوں سے بچنا. پھر انسان ایک اور جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ کہ لوگوں کی برائی نہ دیکھے. جب برائی نہیں دیکھے گا تو انسان کی زبان غیبت نہیں کرے گی, کہنے مطلب برائی ہوگی لیکن انسان کی عادت ہو اس کو اس پہ اچھا گمان کرنے کا, یہ ایک ٹارگیٹ ہے. اور علم اور اگلا ٹارگٹ یہ ہے کہ جو یہاں ذکر ہے کہ علم اور قدرت پہ جس کا یقین ہوتا ہے وہ انسان کبھی مایوس نہیں ہوتا اور کبھی تراتا نہیں. کہنے کا کیا مطلب, جو وہ سمجھ رہے کہ اللہ کے علم اور ارادے اور قدرت سے سب کچھ ہو رہا ہے, تو اگر زندگی میں کوئی آزمائش اور مشکل آ گئی تو اس کی وجہ یعنی کہ وجہ کو کریٹ بھی اللہ نے کیا, اس وجہ سے میرا انٹریکشن بھی اللہ نے کرایا, اور اس کا ریزلٹ جو میں فیس کر رہا ہوں وہ بھی اللہ نے کیا. جب ہر چیز اللہ کے علم میں تھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے برا نہیں کر سکتے, تو انسان کے سکون کی کیفیت رہتی ہے. اور دوسری چیز کہ اللہ کی قدرت میں ہے کہ اس انٹریکشن کو, اس انٹریکشن کے ریزلٹ کو جب بھی چاہیں بدل, جب بھی چاہیں بدل. اب اس میں ساری چیزیں آنسر ہو رہے ہیں, کوئی شخص کس مسئلے میں, کوئی کس مرض میں مبتلا ہے, تو اگر کسی آرگنزم کی وجہ سے بیمار ہے اس کا انٹریکشن انسان سے ہوا اللہ کے علم میں تھا, اس کے ریزلٹس اللہ کے علم میں تھے, اور اس ریزلٹس کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ چاہیں بدل دے, اس کی قدرت ہے. اسی طرح کسی شخص کا کوئی حادثہ پیش آ گیا, اس کی وجہ سے کوئی مشکل میں ہے, ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کی وجہ سے کوئی مشکل میں ہے, تو اب وہ انٹریکشن جو ہوا, حادثہ پیش آیا, وہ اللہ کے علم میں تھا, اس کی قدرت میں تھا, اس کی مرضی سے ہوا. اسی طرح اگر کوئی شخص کو کپل اچھا نہیں ملا, بیوی اچھی نہیں ملی, شوہر اچھا نہیں ملا, تو اللہ کی مرضی سے ہوا. اسی طرح اگر کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. تو کتنا سکون ہے اگر یہ انسان کے اندر اتر جائے علم و قدرت اللہ تعالیٰ کی, اس کا یقین, کیونکہ پھر انسان اسی کی طرف دوڑتا ہے. ایک بشری تکلیف تو اور چیز ہے لیکن انسان لوٹتا اسی کی طرف. اگلی آیات آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ اس طرح کہیں گے, اگلی آیات کے اندر مفہوم ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو کس کی طرف جاتا ہے, اللہ کی طرف. تو انسان جب مشکل آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف جاتا ہے, اور جو کافر بتوں کی طرف جاتے تھے, اور آج کل جو انسان نے مختلف بت تراش دیے ہیں مختلف مادیات کی صورت میں, کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو فلاں کے پاس چلے جانا, فلاں تعویذ ڈنڈا کرانا, یا اس طرح کی جو اور چیزوں کی طرف لپکتا ہے, تو اس سے انسان کٹ آف ہوتا ہے کہ اللہ سے میں جڑوں, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں, اور ایک سکون کی کیفیت اس کے اندر باقی رہتی ہے کہ جو اس کو مایوس نہیں ہونے دیتا. کیونکہ بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ جب انسان کے ساتھ کچھ ہو چکا ہوتا ہے, اور عام طور پہ مایوسی انہی دو تین وجوہات سے زیادہ ہوتی ہے. ایک کہ جب انسان کی رزق میں تھوڑی تنگی ہوتی ہے, کہنے کا مطلب کہ جاب اچھی نہیں ملی, بزنس اچھا نہیں جا رہا, تو پریشان ہوتا ہے, تو سمجھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے تو پریشانی کی بات نہیں, جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے رزق کو کشادہ کر دیں گے, اس کے علم قدرت میں ہے. دوسری وجہ شادی شدہ زندگی ہوتی ہے, کسی کی کپل کی طرف سے شکایات ہوتی ہیں یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی, تو اس میں بھی دو سمجھے کہ یہ اللہ کی مرضی سے زندگی اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جج کرنا چاہتے ہیں, تو مایوس میں نہیں ہونا. جس کی شادی نہیں ہو رہی کبھی بھی ہو سکتی ہے, جس کا کپل اچھا نہیں ہے وہ کپل کبھی بھی اپنا رویہ بدل سکتا ہے. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے حل اللہ کے پاس موجود ہیں. اور تیسری کوئی بیماری ہوتی ہے جس سے انسان مایوسی میں جاتا ہے, ایسی کوئی بیماری لگ گئی تو سمجھ لے کہ اللہ کی مرضی میں لگی, اور جب چاہے اللہ تعالیٰ شفا دیں, اور نہ دینا چاہے تو اس کی مرضی. انسان راضی رہتا ہے دل سے راضی, اور اعتراض کبھی نہیں. کوئی اچھی چیز مل گئی, کوئی اچھا بزنس مل گیا, اچھی جاب مل گئی, تو اعتراض نہیں, اللہ کی مرضی سے میرا اس میں کیا کمار. تو یہ چلتا پھرتا نمونہ ہوتا ہے علم و قدرت. کوئی واقعہ اچانک نہیں ہوتا, حادثات اچانک نہیں ہوتے, یہ سب پلانڈ ہوتے. کوئی انسان سفر پہ جا رہا ہو, گاڑی خراب ہو جائے, یہ اچانک نہیں ہوا, یہ پلانڈ تھا. کوئی انسان کو بزنس ڈیل کرنے لگا تھا, وہ نہیں کر سکا, یہ اچانک نہیں ہوا, یہ پلانڈ تھا. انسان نے کوئی بزنس ڈیل کر دی, یہ اچانک نہیں ہوا, یہ پلانڈ تھا. کوئی رشتہ آیا, ہوتے ہوتے نہ ہو سکا, یہ خود بخود نہیں ہوا, یہ پلانڈ تھا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے. انسان ایک مطمئن زندگی گزارے کہ جب وہ چاہے گا, جب چاہے گا اور جو چاہے گا وہ ہو جائے گا, میں اس سے راضی ہوں. تو یہ والا ایک ٹارگیٹ ہے کہ ایسی پرسنالٹی. اب انسان کے اندر جھانگے کتنی بے چین زندگی گزار, کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا, پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوا, پتہ نہیں ایسے ہو جاتا تو ایسے ہو جاتا, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو ایک بے چینی والی زندگی گزر رہی ہے. یا دوسرا کنٹراسٹ, کچھ مل گیا ہے تو انسان ہر چیز کو بھول کر بیٹھ گیا ہے اور تکبر میں آ گیا ہے, اپنے اوپر فخر کرنے لگ گیا ہے. تو یہ ملتے ہیں کنٹراسٹ معاشرے کے اندر. یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علم و قدرت اندر پیوست نہیں ہوئی. باہر سے تو کہتا ہے, قرآن کی آیتیں بھی سنتا ہے, واعظ بھی سنتا ہے, لیکن اندر اس کو بھی پیوست نہیں ہوئی. تو تذکیر کا جو ٹارگیٹ ہے نا, وہ یہ مین ٹارگیٹ ہے. ان کو انسان لکھے اور دیکھے میرے اچیو ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے, کہ نظریں میری جھکتی ہیں, زبان میری قابو میں رہتی ہے, کان کے گناہ چھوٹے کہ نہیں چھوٹے, اور اس کے کنٹراسٹ ملے گا نہیں, کہ نگاہیں جھکانے میں لذت ملی کہ نہیں, میوزک کے بجائے قرآن سننے کی لذت ملی کہ نہیں, اور لوگوں کی تعریف کرنا, لوگوں کو معاف کرنا, اس کی لذت ملی کہ نہیں ملی, اور دل میں برا نہ جاننا, لوگوں کو ایسا اس نے زن رکھنا, اس کی لذت ملی کہ نہیں. اور اسی طرح ہر وقت مطمئن رہنا, اللہ تعالیٰ ہر واقعے کو انسان یہ سمجھے اللہ تعالیٰ نے کیا, ہر واقعے وہ ایسے ریفلیکٹ ہو جائے کہ سمجھے کہ خود نہیں ہوا, یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا. جیسے واقعی وہ کرتا دیکھ رہا ہو کہ یہ گاڑی جو آ کے ہٹ ہو رہی ہے, یہ خود نہیں ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ہٹ کرا رہے ہیں. یہ بزنس ڈیل خود نہیں ہو گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کرا دیا ہے. ایسے ریفلیکٹ جب تک نہیں مان رہے تو ابھی ٹارگیٹ چیف نہیں ہوا. تو پہلا ہے اس کو اچیو کرنا, دوسرا ہے اس کو مینٹین کرنا, اور تیسرا ہے اس کو امپروو کرنا. تو تینوں کے لیے یہ تذکیر کا بتایا جاتا ہے کہ ذکر اذکار کرے. اس سے انسان اندر سے بدلتا ہے, اندر سے بدلتا ہے. باہر کا علم ایک چیز ہے, اندر کا علم دوسری چیز ہے. تو دونوں کی ضرورت ہے کہ انسان چھٹتی پھرتی ایک مومن کی تصویر بن جائے, کہ یہ ہے مومن. تو یہ آیات شاید عرصے سے سن رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں, لیکن اس کا انسان چلتا پھرتا نمونہ بنے کہ ایسی انسان کو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو. یہ اس کو کہتے ہیں اللہ والا, کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ جو ایسا چلتا پھرتا نمونہ ہو کہ اس کے اندر یہ چیزیں پیوست ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ذکر کیا یہاں پہ, کہ اسی کے پاس وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو غیب کا علم اللہ کے پاس. تو غیب کا علم سے کیا مراد ہوتی ہے, کہ جو ابھی ہوا ہی نہیں, واقعی نہیں ہوا, یا ہو چکا ہے دنیا میں موجود ہے لیکن انسانوں کو اس کا علم نہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. ایک تو ہے نا انسان کا علم, وہ بہت ساری چیزیں جان رہا ہے. تو غیب سے مراد ہے کہ جو وہ جانتا ہی نہیں, یا تو ہوئی نہیں یا ہوئی ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز ذکر کی کہ میرے پاس علم الغیب ہے, ہر چیز کو جانا, تم جانو نہ جانو میں اس کو جانا. اب کئی لوگ اس سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ جیسے موسموں کے حالات کا بتا دینا یا اور چیزوں کا بتا دینا, پریڈکٹ کر دینا, تو انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ یہ غیب کا علم, یہ غیب کا علم نہیں ہے. تو وہ پریڈکشن کسی چیز کے وجود پہ ہوتی ہے, یعنی کہ یہ چیز پیدا ہوگی تو اب آگے یہ چیز ہوگی, یہ پریڈکشن ہوتی ہے. जैसे कोई डायग्नोज कर ले किसी डॉक्टर किसी एलिमेंट को, बजाय कुछ भी ना हो, तो वो किसी सबब से वो करता है कि ये टेस्ट ये आया है तो अब ये इस तरफ जा रही है बात, ये एलिमेंट है, ये अल्ट्रासाउंड किया ये नजर आया तो ये एलिमेंट है, तो कोई चीज है तो उसकी वजह से आगे अगली चीजें खबर दी जा रही है। कुछ ना हो और फिर आगे खबर देना ये इंसान के आमतौर पर बस पर नहीं होता, इसी में नजूम इल्म नजूम आता है, इसी में इस तरह के नजूम आते हैं, वो भी सितारों को देख किसी चीज को देख प्रेडिक्शन दी जाती है। तो अल्लाह ताला के पास है कि वो इसको किसी चीज की हाजत है, और फिर अल्लाह ताला देखिए उसको एक्सप्लेन क्या किया, और खुश्की समंदर में जो कुछ है उससे वाकई तो पूरी जमीन को हाथे में ले लिया कि हर चीज जो कुछ है, अब इंसान को कुछ नहीं पता इस मिट्टी के अंदर क्या है, कौन सा कीड़ा है, कौन सा कीड़ा कैसे खा रहा है, उसको रिस्क कहां से मिल रहा है, मंदिर में कितनी मछली है, कितनी तरह की हैं, वो कैसे खाती हैं, उसको कहां मूव कर रही है, कहां मूव करेंगी, कहां मूव करके आई है, इंसान को साइड डिटेल्स का नहीं पता, मुख्तसर तौर पर वो जानता है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा किसी दर का कोई पत्ता नहीं गिरता जिसका उसे ना हो, तो अब देखिए पत्ते की मिसाल है, तो एक दरख्त की मिसाल दी, एक दरख्त होता है और अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है, उसका पत्ता गिर जाता है, यानी दरख्त दाना डाला जाता है, दरख्त बनता है, फल फूल लगते हैं, अल्टीमेट पत्ता जमीन पे गिरता है, तो अल्लाह ताला का उसे पता है कौन सा पत्ता गिरेगा, कहाँ गिरेगा और कितनी करोटें लेता हुआ गिरेगा, हर चीज का इल्म उसके पास है। और जमीन की अंधेरियों में कोई दाना या कोई खुश्क या तर ऐसी नहीं है जो एक खुली किताब में दर्ज ना हो, तो बिगिनिंग का भी जिक्र किया कि जमीन के अंधेरों के अंदर दाना कहाँ जाकर बैठता है, उसके कौन सा जमीन के दर्रात उसके साथ अटैच होते हैं, कौन सा पानी का कतरा उसके अंदर वो अब्सॉर्ब करता है और कैसे कुंपल निकल के तुम्हारे सामने बाहर आती है, ये किसी के पास जेल नहीं है, अल्लाह ताला के पास जेल है। और खुश खुश हो या तर हो हर चीज सहन में अल्लाह के पास, ये बिगिनिंग का जिक्र कर दिया, तो इसको यूं समझ लें कि हर चीज की बिगनिंग का इल्म भी अल्लाह के पास है, एंड का इल्म भी अल्लाह के पास है, और जब बिगनिंग और एंड का जिक्र हो गया तो इन बिटवीन भी हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है, उसमें कौन से स्वाब होंगे जो उसकी बिगनिंग का जरिया बनेंगे, कौन से स्वाब होंगे जो उसके एंड का जरिया बनेंगे, कौन से स्वाब होंगे जो उसको मेंटेन करने का जरिया बनेंगे, तो इंसान समझ ले कि मेरी हर मुश्किल की बिगनिंग भी अल्लाह के हाथ में है, मेरी हर आसानी की बिगनिंग भी अल्लाह के हाथ में है, मेरी हर मुश्किल और आसानी की एंड भी अल्लाह के हाथ में है, उसको मेंटेन करना कंटिन्यू करना इसका इल्म और इसकी कुदरत भी अल्लाह के हाथ में है, मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा अल्लाह से ताल्लुक है, मैं एक अल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं उसकी मानने वाला हूँ, मैं क्यों परेशान होकर बैठूँ, अगर उसने मेरे लिए यही मुकद्दर किया है यही लिखा है और खुली किताब में यही दर्ज है तो मुझे क्या जरूरत है परेशानी की, मैं उससे अपना रास्ता इस्तेमाल करूँ तो आपका इस्तेमाल करूँ और मैं अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म से फायदा लूं, ये है मोमिन। मोमिन तो ये है कि उसके इल्म और कुदरत से बराह-ए-रास्त फायदा लेता है, क्या मतलब कि जब वो परेशान नहीं है उसे पता है वो जब चाहेगा बदल देगा, अल्लाह ताला फिर उसके सामने इल्म और कुदरत के मुजाहरे रखते हैं, अंबिया के वाकयात इसी चीज की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का की कुछ ज़ियारात पिछले चंद दिनों में की तो उसमें यही था कि कोई पानी का सोर्स नहीं, तुम असा मारते हैं और पानी का सोर्स पैदा हो जाता है, उसकी बिगनिंग पानी की बिगनिंग हो गई और वो पानी जो वहां के लोकल लोग हैं जो मशहूर है कि वो अभी भी वहां जा रही है वो चश्मा, तो इंसान देख के हैरान होता है कि ये होता है अल्लाह के साथ आना। और इसी तरह समंदर में अफवाह मारते हैं रास्ते बन जाते हैं और रास्तों की वाकयात अभी तक मौजूद हैं मशहूर है वहां पे, वो भी देखने का इत्तेफाक हुआ, तो देख के इंसान हैरान होता है कि अल्लाह वालों का कैसा ताल्लुक होता है, क्या इंसान परेशान है, क्या परेशान है, वहां पे लोगों से जो मिले तो वहां पे भी यही जिक्र हुआ कि अगर तो यहां आके ये मैसेज ले गए कि अल्लाह की मानने के ये रिजल्ट आते हैं कि इंसान मायूसी से और फकर से निकल जाता है, निगाहें में हया आ जाती है, जुबान में सदाकत आ जाती है और दिलों में लोगों की बुराई खत्म हो जाती है, अल्लाह से ताल्लुक उस्तवार हो जाता है, तो फिर तो यहां वहां जाने का उन चीजों में देखने का हक अदा हुआ। तो वाक्यात से असल ले, मामूली ना समझे, मोमिन की आम इंसान नहीं होता, उसका अल्लाह से ताल्लुक होता है, उस ताल्लुक को उस्तवार करे। हमने तो उठा अभी से सुना है, ना उसको चखा ना उसको देखा, تو اسی کی طرف دعوت ہوتی ہے. علم و ذکر کی دعوت ایکچولی اسی کی طرف دعوت ہے کہ اس طرف آؤ, اللہ کے تعلق کو پالو اور پھر اللہ کے تعلق کی لذت کو دیکھو کہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے. تو ہر مشکل اور پریشانی کو اپنے سر سے انڈیل دے, باہر نکال لے, کیسی غم کیسی پریشانی, کیا یہ مسائل کو لے کے ہر بیٹھے رہنا, یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا, ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا, ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے, یہ مومن کی شان نہیں. مومن اللہ کے سامنے اپنی التجائیں رکھتا ہے رات کے اندھیروں میں, اسے یقین ہوتا ہے اللہ جب چاہیں گے اور جو چاہیں گے کر دیں گے. میں اسے اپنی بات کرنے والا ہوں, دل کی باتیں رکھنے والا ہوں, دعا کرنے والا ہوں, میرا اس سے تعلق ہے, ایسا بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرما دے. واسطہ دعا ہے الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله تعالى عبد الله من مالك خالق تمام مالك تمام بڑا ہے تمام مطلب ہے آپ کے لیے. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, قرآن جو پڑھتی ہیں تو آپ محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. یا اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دیجیے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً آپ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں, اللہ ہمیں کامیابی نصیب فرما دیجیے, ہدایت نصیب فرما دیجیے, گمراہیوں سے نکال دیجیے. یا اللہ پاک صبح و شام کے غموں سے نکال دیجیے, اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں مسائل میں, یا اللہ آخر پر معاملہ فرما دیجیے. عافیت کے ساتھ یا اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت اور ایمان والی موت نصیب فرمائیے, عافیت کے لئے حشر تمام فرما کر دلا فرما لیجیے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف کر دیجیے. یا اللہ پاک جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. یا اللہ پاک ہمارے والدین مشائخ صالحین کی صحت و برکت پیدا فرما دیجیے, جو فوت ہو چکے ان کی مدد فرما دیجیے. یا اللہ پاک پوری امت پر رحمت کی نظر ڈال دیجیے, غموں سے نکال دیجیے, پریشانیوں سے نکال دیجیے. یا اللہ پاک جو بھی کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی فرمائیے, یہ شروع سے پناہ مانگیے, شروع سے پناہ کی فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.